الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم. فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی ایپیسوڈ لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سلسلے کی خاص بات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور اپنے علمی و تحقیقی مدنی پھولوں سے ہمارے دلوں کو روشن کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو حسب معمول سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تفہیم، فن تفہیم کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ کسی مین موضوع پر کلام کرتے کرتے سمجھانے کے لیے بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو ضمنی لیکن انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، موضوع کے اعتبار سے ضمنی ہوتی ہیں لیکن بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور ان پر کلام کر کے جب پھر مین موضوع کی طرف دوبارہ رجوع کیا جاتا ہے تو تفہیم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. جب اچھی طرح چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو دیر تک یاد رہتی ہے، اگرچہ جزیات ذہن سے محو بھی ہو جائیں. ہمارے سلسلے میں ہم الحمدللہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر ہم بات کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں محبت اور تعظیم پر بھی کلام ہوا ہے، شان و شوکت اور فضائل پر بھی الحمدللہ ذکر مبارک آپ سے شیئر کیا گیا ہے. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے محبت اور علامات محبت کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں. ان تمام مضامین کو مد نظر رکھ کر آج کا بہت پیارا موضوع جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ لطف آنے کی بہت قوی امید ہے، اور مسلمان کا دل تو ظاہر ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے خوشی ہوتا ہے. تو چلیے زیادہ انتظار نہیں کرواتے آپ کو اور موضوع کی طرف لیے چلتے ہیں. دل کے کانوں سے تیار ہو جائیے سننے کے لیے. مفتی صاحب، جو میں نے جیسے تمہیدی گفتگو میں تو عرض کیا ہے کہ ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم علامات محبت پر ہم نے جو ہے نا سیکھا تھا، اب فضائل مصطفیٰ بنیادی ہمارا موضوع ہے، اور دوبارہ اس کی طرف رجوع کرنا اور اس موضوع کو اس سے کنیکٹ کرنا، تو آج آپ کس سمت میں فضائل مصطفیٰ کا کون سا رخ آپ ہم سے شیئر کریں گے، کس میں آپ مدنی پھول عطا فرمائیں گے، اور جو لاسٹ ہمارا ایپیسوڈ تھا اس کا اس موضوع کو سمجھنے میں کیا تعلق بنتا ہے، یہ بھی آپ، میں چاہوں گا کہ آپ اس کی بھی جو ہے نا وہ ہمیں سکھائیے. صلو علی الحبیب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ جو ہمارے موضوعات ہیں فضائل مصطفیٰ کے حوالے سے، جو ہماری تمام تر گفتگو ہے مختلف سلسلوں کے اندر، وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہو رہی ہے.
جی 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 جی.
قرآن کریم کی آیات ہیں، بینات احادیث مبارکہ ہیں، ائمہ کا سمجھا ہوا نکھرا ستھرا مفہوم جو قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ بس کیا ہوتا ہے کہ ایک ترتیب، ایک تفہیم اور آپس میں سلسلوں کا ربط، بات سے بات کیسے جڑتی ہے تاکہ سمجھنا اس کو آسان ہو جائے.
جی جی.
ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں،
جی جی،
دین کے جو خدمت گار ہوتے ہیں ان کا اصل میں کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی تفہیم کریں وقت کے اہم تقاضوں کے مطابق, اور جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ لوگوں کو یاد دلائیں.
ماشاءاللہ.
اب لوگ بعض اوقات غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کے ذہنوں میں غلط فہمی ڈالی جاتی ہے اور وہ توقعات دوسری رکھتے ہیں, علماء حق کو الزامات بھی دوسرے دینا شروع کر دیتے. اب جو کام ان کا نہیں ہے بالفرض اور اس طرف وہ جا بھی نہیں پا رہے تو وہ جو کر رہے ہیں اس سے مستفید ہونے کے بجائے اعتراضات کرنا علماء حق پر شروع کر دیے جاتے ہیں, یہ غلطی ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے, وہ جب بھی بات چیت کرے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا تو جو طب ہے,
ٹھیک
ہے, اسی میڈیکل سائنس اسی کے اعتبار سے زیادہ تر گفتگو کرے گا. اب اسے کوئی الزام نہیں دے سکتا کہ
انجینئر
لا کا مسئلہ نہیں آتا جناب, تم سائنٹسٹ کی باتیں نہیں جانتے, اسی طرح تم اور دوسرے جو شعبہ جاتے ہیں اس حوالے سے کبھی گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو وہ ہر ایک آدمی کبھی نہ کبھی تو کرتا ہے لیکن اس کا ایک خاص شعبہ ہے. تو علماء حق کی, علماء ربانیین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کیا کریں, امت تک دین صحیح معنوں میں پہنچائیں, اس کی شکل کو بگڑنے نہ دیں, جو بگاڑے اس کی نشاندہی بھی کریں اور لوگوں کو ان کے فتنوں سے آگاہ کرتے رہیں, جو کمزوریاں دیکھیں انہیں بیان کریں. تو ایک تو یہ کہ عوام کو اس تناظر میں علماء کی باتوں کو سمجھنا چاہیے اور وہ جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اپنے اندر سمونا چاہیے. غلط فہمیوں کا شکار ہو کر ان کے خلاف ہی خدا ناخواستہ انعد دل کے اندر رکھ کر, بہت بڑی سخت آفت ہے اس کی. تو یہاں جو باتیں ہوتی ہیں وہ علماء حق کی بیان کردہ باتوں کی وضاحت کی صورت میں یہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے,
درست.
تو اسے ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور اس کی جو ہے وہ اپنی یادداشت میں ان باتوں کو رکھ کر کچھ باتوں کو تحریر کر کے اپنے لیے ایک نمونہ عمل بنانا چاہیے.
ماشاءاللہ.
تو بات ہو رہی تھی رضائے مصطفیٰ کے حوالے سے. ہمارے آج سلسلے کا موضوع ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی رکھنا.
اللہ اللہ اللہ.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر کے اندر بڑا پیارا مضمون بیان کیا ہے, باقی سب کچھ ہمارے سلسلے میں جو بیان ہوگا وہ اسی کی توضیح اور تائید اور یہ کہہ لیں تفصیل کہہ لیں یا تشریح کہہ لیں, کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد.
سبحان اللہ.
اب پچھلے سلسلے میں
جی
ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ محبت کی بڑی علامت یہ ہے,
جی
محبت کی بڑی علامت یہ ہے کہ محبوب کو راضی رکھا جائے.
ٹھیک ہے.
محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, جن کاموں سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے.
ٹھیک ہے.
کہ ناراض نہ ہو جائے, ناراض ہو جائے تو پھر اور پریشان اور بے قرار ہو جاتا ہے, اس کو فوراً راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک محبت کا تقاضا ہے جو دنیاوی محبتوں میں بھی, مجازی محبتوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے.
صحیح.
اور ایک امتی ہونے کے ناطے سے, ایک بشر انسان ہونے کے ناطے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بے شمار احسانات ہیں,
اللہ
اس اعتبار سے ہمیں جو محبت ہے تو ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی رکھنے والے کاموں میں لگے رہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے, اس لیے کہ تو خالق و مالک, عبادت اسی کی کرنی ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی اس لیے کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملانے والے ہیں.
اللہ اللہ.
بارگاہ الہی کے باب وسیع ہیں, بہت بڑے دروازے ہیں, اسی باب سے داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں گے اور جنت کے حقدار بنیں گے. تو یہ جو اس شعر کے اندر امام علیہ سنت یہ کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم,
جی جی,
اور چاہنی بھی چاہیے.
سبحان اللہ.
کہ ہر کام ہمیں کس کے لیے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا
کے لیے.
مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو اب وہ جو ہم نے کہا تھا نا محبت کی علامت,
جی
تو
جی
اپنے فرق مراتب کے لحاظ سے,
ٹھیک
کہ
ہے,
مخلوق مخلوق ہوتی ہے اور خالق خالق ہوتا ہے, وہ بے نیاز ہے,
جی جی,
ہر طرح کی عجز سے پاک ہے.
سبحان اللہ.
وہ کسی طرح مجبور نہیں ہے,
بے شک.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ کائنات میں سب سے زیادہ اپنے پیارے حبیب سے محبت فرماتا ہے,
مرحبا,
اور محبت کا تقاضا کیا ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو راضی رکھا جائے.
اللہ اللہ.
تو
اللہ اللہ.
محبت کی اس تقاضے سے جو مخلوق ہوتی ہے, ہم جیسے ہوتے ہیں, وہ تو مجبور ہو جاتے ہیں نا محبت کے تقاضے کے ہاتھوں ہم کیا ہیں, مجبور ہیں. لیکن خالق کا جو مرتبہ اور مقام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مرتبہ اور مقام ہے, اس میں اور ہمارے اس عمل میں فرق ہے.
ٹھیک ہے.
کہ اللہ تعالیٰ محبت کے تقاضے سے مجبور نہیں ہے,
جی جی جی,
وہ اس کا انعام ہے اور اکرام ہے اپنے حبیب کے اوپر.
اللہ.
تو اسی نے بنایا ہے اپنی ربوبیت کا شاہکار,
جی جی,
اتنا پیارا حسین و جمیل اپنا محبوب, اور اس کو کمالات عطا فرمائے,
درست,
اولین اور آخرین کا اسے سردار بنائے,
جی,
اور اس سے وہ محبت بھی فرماتا ہے.
ماشاءاللہ.
اور اس اعتبار سے یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو راضی رکھتا ہے اور آپ کی خواہشات جو ہوتی ہیں انہیں جلد پورا فرماتا.
سبحان اللہ.
تو اس تناظر میں دیکھیں گے تو اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا, اور آگے جو ہماری گفتگو ہوگی وہ بھی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب یہ رضائے محمد خدا کیسے چاہتا ہے اس کا بیان انشاءاللہ
اس کا بیان میں چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی جو آپ نے جیسے فرمایا بھی کہ تفہیمی جو ہے وہ امت تک اس طرح سے تفہیم کرنا پہنچانا اور ان کو ذہنوں کو کلیئر کرنا اور کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو بھی دور کرنا, کمزوری ہو رہی ہے تو اس کی بھی نشاندہی کرنا. تو یہاں جو ہے قرآن و حدیث سے یہ کیسے مضامین جو ہے نا اس میں کس طرح مذکور ہیں اور ہمیں کس طرح سے سمجھنا چاہیے, اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہو جائے, تو اس پر بھی آپ کلام فرمائیے پلیز.
اس میں غلام رسول بھائی یہ ہے کہ امام اہل سنت کی شاعری قرآن کریم سے جب نعتگوئی کوئی سیکھے گا, بارگاہ رسالت کے آداب سیکھے گا, آپ کے مرتبہ اور مقام کو سیکھ لے گا, اس کی قدر و منزلت ذہن میں بیٹھ جائے گی,
جی جی,
تو پھر جو بارگاہ رسالت کے آداب ہیں نا اور جو آپ کے فضائل ہیں اس کا صحیح خاکہ ذہن نشین ہوتا ہے. تو امام اہل سنت کے مبارک ذہن کے اندر تو ہے ہی, اور وہی آپ نے خلاصے کی صورت میں نقل کیا. اب اس کے پیچھے جائیں یا اس کی ڈیپ میں جا کر ڈیٹیل میں جا کر دیکھیں گے تو قرآن و حدیث میں ہمیں سب وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ جس کا خلاصہ اس شعر کے اندر بیان ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جو ہے وہ چاہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمنا فرماتے ہیں, آرزو کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عبد مکرم کی,
اللہ
سید الانبیاء والمرسلین کی, جو خواہشات ہیں انہیں پورا فرمانے میں جلدی
اللہ
جو ہے وہ فرماتا ہے. اب یہ بات کہاں سے آئی؟ بخاری شریف کی حدیث مبارک.
اللہ
اور حدیث مبارک کی راوی کون ہے, راویہ کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی زوجہ محترمہ ہے. آپ کے مبارک کاشانے میں سینکڑوں بار وحی کا نزول ہوا, یہاں تک کہ آپ کی بستر مبارک پر وحی کا نزول ہوا. اور آپ تو یعنی شب و روز دیکھا کرتی تھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات کیا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے احکامات نازل فرما دیتے ہیں. تو ایک موقع پر اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ ما ارا ربا کا الا یوساری اوفی ہوا کا,
اللہ
یا رسول اللہ میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں وہ جلدی کرتا ہے,
اللہ
جو آپ خواہش کرتے ہیں اس کو پورا فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ.
تو اب اسی مضمون کو تو امام علیہ سنت نے اپنے شعر کے اندر بیان کیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو ایک تو یہ کہ صحابیہ ہیں اور ام المومنین ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور بہت بڑی مجتہدہ ہیں. صحابہ کرام کے اندر آپ کا ایک اپنا مرتبہ ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے آپ بالکل فیض یاب ہیں, ان کی گواہی یہ ہے.
اللہ اللہ.
اب قرآن کریم کے اندر دیکھیں, مزید آیتوں کے اندر اگر غور کریں تو دو تین آیتیں مبارکہ ہیں جنہیں یاد کر لینا چاہیے.
ٹھیک ہے.
ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا بھی ہے. پچھلے سلسلے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ کے افعال, اقوال, احوال, فضائل یہ بھی پڑھنا, یاد کر کے ذہن نشین کرنا, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بڑی علامت ہے. تو وہ آیات مبارکہ جس میں آپ کی یہ فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے, تو انہیں بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے. خصوصیت کے ساتھ تین آیت مبارکہ. پہلی آیت کا تعلق ہے سورہ بقرہ سے, دوسرا پارہ ہے, اور اس آیت کا جو مضمون ہے وہ ہے تحویل قبلہ کے بارے میں. جب مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد آپ نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت کا آغاز کیا, اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے
جی
صحابہ
جی
کرام کا جو مقدس جی گروہ تھا وہ خانہ کعبہ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتا تھا.
ٹھیک ہے.
لیکن جب ہجرت ہوئی اور مدینہ منورہ میں آپ رونق افروز ہوئے
جی,
تو اس کے بعد حکم یہ نازل ہوا کہ اب آپ نے اپنا چہرہ نماز میں کہاں کرنا ہے؟ بیت المقدس کی طرف.
اوکے.
اب جب مدینہ شریف ہجرت کر کر آپ تشریف لے گئے تو اب نمازیں کہاں پڑھی جا رہی ہیں؟ بیت المقدس فلسطین.
ٹھیک ہے. اس کی طرف رخ کر
قبلہ اول جسے ہم کہتے ہیں اس کی طرف رخ کر کے نمازیں مسلمان پڑھتے رہے, اور تقریباً 17 ماہ کے قریب, 16 یا 17 ماہ وہ قبلہ مسلمانوں کا رہا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی, تمنا یہ تھی, دل میں آرزو یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے.
سبحان اللہ.
تو لیکن آپ نے اس کی دعا نہیں کی, زبان سے اظہار نہیں کیا.
ٹھیک ہے.
اور آپ کے دل میں یہ تمنا تھی.
صحیح.
اور ایک موقع پر آپ بار بار اپنا چہرہ اقدس جو ہے آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں, اس لیے کہ جبریل امین آسمان سے وحی لے کر نازل ہوتے تھے.
اوکے.
کہ جو ہے اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دے اور ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دے. تمنا دل میں ہے, آرزو ہے, خواہش ہے, اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, یعنی گویا وحی کا انتظار کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو یہ ادا کیسی بھائی,
اللہ,
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کتنا پسند آیا کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو پورا فوراً فرما دیا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے, قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اب آگیا ہوئی خدا چاہتا ہے رضائے محمد کہ قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء, اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں.
اللہ
قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء فلاں ولینک قبلۃ ترداہا, ضرور بھی ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے.
اللہ
یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس میں دیکھیں محبت کا اظہار بھی ہے
جی,
چہرہ مبارک اللہ کو کیسا پسند ہے, وہ تجلیات کا آئینہ ہے, کہ اس کا ذکر بھی اور یہ ادا بھی بیان کی جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کو جو مرتبہ محبوبیت ملا ہے
جی جی
وہ ظاہر ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ رضا کا بیان بھی آ رہا ہے کہ جو قبلہ آپ کو پسند ہے اس کی طرف ان قریب ہم آپ کو پھیر دیں گے. پھر فوراً اگلے اس آیت کے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف, یعنی خانہ کعبہ کی طرف. تو ایک تو یہ آیت مبارکہ دیکھیں, آپ نے دل میں آرزو کی اور آسمان کی طرف نگاہ بلند کی, انتظار کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا بھی بھائی اور آپ کی جو خواہش تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو مضمون ہے بیان کردہ حدیث میں کہ ما ارا ربا کا اللہ یساریو فی ہوا کا, کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں
جلدی
کرتا ہے. اس کی ایک دلیل ہو گئی.
سبحان اللہ.
اب دوسری آیت مبارکہ یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے, تحویل قبلہ کی مشہور و معروف آیت ہے. اور ہوا بھی کیا, اس کے اندر جو تفاصیل جو ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرما رہے تھے, ایک رکعت پڑھ چکے تھے,
ٹھیک ہے,
جب یہ آیت نازل ہوئی تو دوسری رکعت آپ نے خانہ کعبہ کی, ایک رکعت جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف, اور دوران نماز ہی تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی, دوسری رکعت آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی,
ٹھیک ہے.
اچھا, اسی طرح جو خاص رضا کے حوالے سے,
جی جی,
آپ کی خواہش کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے, آپ کی رضا چاہتا ہے, اس حوالے سے ایک آیت مبارکہ ہے جس میں نمازوں کی فرضیت کا بیان بھی موجود ہے, اور سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وسبح بحمدی ربی کا قبل طلوع الشمسی و قبل غروبیہ, اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو,
ٹھیک ہے,
سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے, سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو, پاکی بولو,
ٹھیک ہے,
یہ سبحان اللہ و بحمدی کہتے ہیں مثلا, اس کا حکم ارشاد فرمایا کب, سورج طلوع ہونے سے پہلے اور
سورج
غروب ہونے سے پہلے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز مراد,
اوکے,
اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز,
ٹھیک,
اور ایک کال پر زہر اور عصر دونوں کی نماز,
ٹھیک,
اس لیے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے ہوتی ہے, آدھا دن گزر جاتا ہے,
اوکے.
پھر آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا ومن آناء اللیل, ومن آناء اللیل, اور رات کے لمحات میں. اب رات میں کب کون سی نمازیں ہوتی ہیں, جیسے سورج غروب ہوتا ہے فوراً بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے, اور پھر فاصلے کے بعد جب وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس میں مغرب اور عشاء کی نماز کا بیان بھی آ گیا. اور جو قبلہ غروبیہ کے تحت میں نے عرض کیا کہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز مراد ہے اور ایک کال پر زہر کی نماز مراد ہے, تو یوں تو پانچوں نمازیں آ گئیں,
صحیح.
اب آیت کا اگلا حصہ ہے اور دن کے کناروں میں, اور دن کے
کناروں
میں. اب اس دن کے کناروں سے کون سی نماز مراد ہے, تو اس بارے میں جو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ فجر اور مغرب, فجر اور مغرب, اگرچہ پیچھے اس کا ذکر ہو چکا ہے لیکن اس کی تاکید یہاں بیان کی جا رہی ہے. اور ایک کال یہ ہے کہ جو پہلا کال گزرا کہ جس میں فجر کی نماز آ چکی ہے,
اوکے,
عصر کی نماز آ چکی ہے,
ٹھیک ہے,
اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کا ذکر ہو گیا,
صحیح,
ظہر کی نماز رہ گئی,
ٹھیک ہے,
پہلے والے کال کے مطابق ظہر کی نماز بھی آ چکی,
صحیح,
قبلہ غروبی ہاتھ سے مراد کیا تھی, عصر کی نماز اور ظہر کی نماز,
ظہر کی نماز.
اگر پانچوں نمازوں کا بیان ومن آناء اللیل فسبح تک ہو گیا تھا تو اس میں تو پانچوں نمازیں آ گئیں, اور وہ اطراف نہار سے مراد کیا ہوگی, فجر اور مغرب کی نماز, اور اس کا تاکیدن ذکر ہے,
ٹھیک.
دوسرا قول یہ ہے کہ طلوع شمس سے پہلے تو مراد کیا ہے, فجر کی نماز, غروب آفتاب سے پہلے والی نماز سے کیا مراد ہے, عصر کی نماز,
عصر کی نماز.
اور ومن آناء اللیل فسبح, اور رات کے لمحات میں اللہ کی تسبیح بیان کرو, اس سے مراد کیا ہے,
مغرب اور عشاء,
باقی کون سی بچی,
ظہر,
ظہر کی. تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد و اطراف فجر نہار سے مراد کیا ہے, ظہر کی نماز,
اوکے.
تو پانچوں نمازوں کا بیان بہرحال اس آیت مبارکہ میں ہے,
ٹھیک ہے,
شروع کی ابتدائی جملوں کے اندر پانچوں کا آ جائے اور اطراف فجر نہار میں فجر اور مغرب کی تاکید ہو جائے, یا ظہر کی نماز باقی رہ گئی تھی اطراف نار سے وہ مراد لی جائے.
ٹھیک ہے.
تو یہ تسبیح پڑھنے کا عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر دیا اور اس سے مراد نماز ہے یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ کا تردا, اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ.
کیا کہ
اس امید پر کہ تم راضی ہو. تو اس آیت مبارکہ میں بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کی, راضی رکھنے کی بات کی ہے اور رضا کا مزدہ سنایا ہے.
سبحان اللہ.
اب آخری آیت مبارکہ جو تین میں نے کہا تھا کہ یہ یاد کر لیں, تو اس مضمون کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے اور انشاءاللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بہت زیادہ دل میں پیدا ہوگی. جتنی پیدا ہوگی آپ کی تعظیم بھی پیدا ہوگی.
سبحان اللہ.
اور جتنی تعظیم پیدا ہوگی آپ کی اطاعت کا ذوق بڑھے گا.
مرحبا.
اور بے عملی ختم ہوگی اور عمل کی طرف آدمی قدم بڑھائے گا. وہ ہے سورہ والدحیٰ. پوری سورت مبارکہ کو خاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے تعلق ہے. ایک شاعر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ الم یردی کر رحمانو فی سورت الدحیٰ, کہ بے شک آپ کو رحمان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ والدحیٰ میں راضی کر دیا ہے. کیسے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہہ کر. سورہ والدحیٰ کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اب دیکھیں یہاں پھر فَتَرْضَىٰ آ گیا. تو شاعر کہتا ہے الم یردی کر رحمان فی سورت الدحیٰ فحاشا کا ان تردا وفینا معذب, کہ کیا اللہ نے آپ کو سورہ والدحیٰ میں راضی نہیں کیا؟
اللہ اللہ.
فحاشا کا ان تردا وفینا معذب, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ راضی ہو جائیں اور ہم عذاب کے اندر ہوں.
اللہ.
اب اس کی تفسیر گویا کہ اس آیت مبارکہ کا مضمون اور اس کی تفسیر میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت میں جو باتیں بیان کی احادیث مبارکہ میں, ان دونوں کو اس شاعر نے اس شعر کے اندر بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مزدہ سنایا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
سبحان اللہ.
اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اپنی روایت کے اندر فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا.
سبحان اللہ.
تو یہ امتیوں کے لیے بھی اس کے اندر بشارت ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا بھی بیان ہے. ایک اور حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی, بخاری اور مسلم شریف کا مرتبہ بہت بلند ہے.
جی جی.
بعض لوگ جو ہے بعض مسائل کے اندر تو اس کی بات کرتے ہیں لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل کی بات نہیں کرتے, فضائل سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ایسے موقع پر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل کے اور آپ کی جو ہے مناقب کے ذکر کرتے ہیں ان پر طرح طرح کے تان اور تشنی اور انہیں جناب حد سے بڑھنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا تانے دے دیتے ہیں. اب مسلم شریف کی حدیث دیکھیں
جی,
اس کے اندر کیسی فضیلت ظاہر ہوتی ہے.
جی جی.
ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے متفکر تھے, اور کس معاملے میں؟ اپنی امت کے معاملے.
اللہ.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا گیا ہے, اس طرح کا مضمون ہے آیت مبارکہ میں. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ فمن تبعنی فإنہ منی, جو میری پیروی کرتا ہے ان میں سے وہ میرا ہے.
سبحان اللہ.
یعنی جو پیروی کرتا ہے میری وہ میرا ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی غالباً دعا مذکور ہے, اس میں ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک, کہ اگر اے اللہ تو انہیں عذاب دے گا یعنی اب میری امت کو تو یہ تیرے بندے ہیں. فعال لما یرید, اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے, تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں, تو دے سکتا ہے. اور ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم, کہ اگر تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے.
اللہ.
یعنی تو عذاب دے تو یہ بھی تیرے اختیار میں ہے, اور تو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے. اب یہ ان آیتوں کا جو مضمون تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, جو میری پیروی کریں گے, میری اتباع کریں گے, وہ میرے ہیں. انہوں نے یہ کہا.
ٹھیک ہے.
عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اپنی امت کے بارے میں.
جی جی.
اور نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے, تو دے سکتا ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے محبت دیکھیں کہ فکر کیسی لگی ہوئی ہے. وہ ایسا مفہوم ان کے ذہن میں پیدا نہیں ہو رہا اپنی امت کی, کیسی فکر,
کہ
ایک ایک امتی کو بچانے کی فکر آگ سے. اسی فکر میں مبتلا ہیں اور آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اللہم امتی. اور حدیث میں فبکا, آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں, آنکھوں سے گریہ وزاری تاری ہو گئی اپنی امت کی فکر میں. کیسے کیسے حالات اور احوال آپ نے دیکھے ہوں گے اور آپ کے مبارک ذہن میں آ رہے ہوں گے. تو دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فکر مند ہے.
ٹھیک ہے.
اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے.
جی.
اپنے محبوب کا اس وقت کا حال بھی اللہ تعالیٰ کو علم.
جی.
ہے.
جی جی.
تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے جبریل امین کو بھیجا اور کہا جبریل پوچھو جا کر کہ میرے حبیب کیوں رو رہے ہیں. میں جانتا ہوں اگرچہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین حاضر ہوئے اور پوچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے فرمایا جو واقعہ تھا کہ میں امت کی فکر میں مبتلا ہوں اور رو رہا ہوں. اس کے بعد جب جبریل امین نے بارگاہ الہی کے اندر جا کر عرض کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بنا پر فکر مند ہیں اپنی امت کے بارے میں اور گریہ وزاری فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو کیسے خوش فرمایا. اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں حدیث قدسی بن جائے گی ان الفاظ کے اعتبار سے، تو کہ انا سنور دی کا فی امتی کا ولا نسو کا، کہ اے جبریل انہیں جا کر عرض کر دو کہ بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے.
سبحان اللہ.
تب دیکھیے ایک تو امت کی فکر، اس اعتبار سے بھی حضور جس فکر میں مبتلا ہیں اور جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو وہ دے رہا ہے اور دینے کے وعدے فرما رہا ہے، اور قیامت کے اندر جو آپ کے مرتبہ اور مقام فضائل و مناقب ہیں وہ سب قیامت والے دن دیکھ لیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا مرتبہ ہے. شفاعت والا معاملہ وہ بھی اس کی حدیثیں بارہ ہم نے سنی ہیں کہ جب احوال قیامت میں لوگ پریشان ہوں گے تو آپ سجدے میں سر رکھ کر جو ہے گریہ وزاری فرمائیں گے اور آپ سے فرمایا جائے گا قل
جی
تسما، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سل توڑتا آپ سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تو شفا آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کس میں ہے کہ میری امت بخشی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی جو ہے وہ خواہشات کو پورا فرماتا ہے. تو اس شعر کا مضمون اب واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد.
ماشاء اللہ، یہ بہت پیارا آپ نے مضامین بیان کیے قرآن و احادیث سے متعلق. اچھا اب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے، یہاں ظاہر ہے جو آخر میں خصوصاً جو مضامین بیان ہوئے ہیں امت کے لیے، جو آپ نے گریہ وزاری کا وہ جو منظر کھینچا آپ نے جو بتایا ہے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو احوال مبارک آپ نے جو جس کا بیان کیا، بطور امتی یعنی ہم اب ہم پر بھی تو ظاہر کو ذمہ داری عائد ہو ہی جاتی ہے، اخلاقاً اور مروتاً بھی ہو ہی جاتی ہے عام یعنی طبیعت کے اعتبار سے بھی اگر ہم بات کریں، تو دینی ذمہ داری کا بھی میں چاہوں گا کہ آپ یہاں بیان کریں کہ ہم جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے راضی کریں گے، ہم پر ہم کیسے راضی کریں گے، وہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے، کیونکہ محبت کا تقاضا تو ہم پر بھی تو یہ لاگو ہوتا ہے نا کہ ہم راضی کریں، تو وہ کیا کریں کہ وہ راضی ہو جائیں.
دیکھیں راضی کرنے والے کام کریں، چھوٹا سا جواب تو یہ ہے.
ٹھیک ہے.
اور راضی کرنے والے کام کیا ہوتے ہیں؟
جی جی،
کہ جو وہ اپنے رب کے پاس سے لائے اور اپنی امت کو جو احکامات پہنچائے. امتی کا امتی ہونے کے ناطے یہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس سے وہ محبت کرتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارے.
ٹھیک.
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے امتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور نافرمانیاں اگر ہوں گی تو وہ نافرمانی اللہ کی بھی ہوگی اور اس کے رسول کی بھی ہوگی.
ٹھیک.
اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے نا.
جی جی.
پھر اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش کیسے ہوں گے؟ کہ جب جنت میں جانے والے کام کریں.
اللہ اللہ.
جہنم سے بچنے والے کام کریں.
ٹھیک ہے.
تو اب اگر امتی جہنم میں جانے والے کام کر رہا ہوگا تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوگی.
اللہ.
یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ ہوں گے. تو ایسے موقع پر ایک تو امتی پر یہ اہم ترین فرض ہے کہ اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، ان کی لائی ہوئی شریعت اور بتائے ہوئے دین کے طریقے اور احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی رضا ہے، اس کے حبیب کی بھی رضا ہے. تو ایک تو یہ سیدھا سادہ معاملہ ہے. دوسرا ایک یہ ہے کہ راضی ہونے کے اعتبار سے کہ ایک نقطہ ذہن میں آ رہا تھا.
جی جی.
کہ عام طور پر غصے کے حوالے سے لکھا ہے یہ علماء نے.
جی جی.
ایک تو غصہ کیا ہوتا ہے؟ شیطانی غصہ جسے ہم کہہ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
بے جا یعنی اپنی باتوں پر، خلاف مزاج باتوں پر، غیر ضروری طور پر باتوں پہ غصہ آ رہا ہے.
جی جی.
تو ایسے موقع پر جب وہ نفسانی غصہ ہوتا ہے نا کسی کا،
جی جی،
تو وہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا ہے کہ جب انتقام لے لے.
صحیح.
انتقام لے لے گا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
لیکن یہ غصہ کب آتا ہے؟ شریعت کے احکامات کے لیے آتا ہے. تو ایسے موقع پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے ربانی عالم کا غصہ، یا یوں کہہ لیں کہ ایسے دیندار شخص کا غصہ، باعمل دین سے محبت کرنے والے کے دل میں جو غم پیدا ہوتا ہے اور لوگوں پر کچھ وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس لیے وہ پریشان.
اوکے اوکے.
تو جب وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاتے ہیں، اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ تو غصے کے اعتبار سے کہا کہ صالحین جب غصہ کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تاکہ بندے بے عملی کو چھوڑ دیں اور عمل میں لگ جائیں.
صحیح.
گناہگار نہ ہو, اپنے آپ کو جہنم کا حقدار نہ بنائیں, جنتیوں والے کام کریں, صالحین والے کام کریں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. قرآن کریم کی آیتیں مبارک ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہدا کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا. تو اب ان کا ساتھ چاہیے آخرت میں, تو کرنا کیا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی.
جی جی.
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, سارے انبیاء کی دنیا میں تشریف آوری اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں, اس کی فرما برداری میں لگاتے ہیں.
صحیح.
اور جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا مرتبہ اور منصب دیا ہے, ان کی اطاعت بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ, اس لیے کہ احکام پہنچانے والے وہی ہیں, سمجھانے والے وہی ہیں, بتانے والے, سکھانے والے وہی ہیں. تو اطاعت اور فرما برداری کی زندگی اگر مسلمان گزارے گا تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا ہے, آپ کو راضی کرنا ہے. اور جب امتی اس طرح راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی راضی, اس لیے کہ اخلاص تو ہے, عبادت اسی کی کرنی ہے, اس کا رسول بھی راضی. اور وہ بندوں سے کیسے راضی ہوتے ہیں, اس کا بیان آپ نے جو ہے وہ سنا, ان کے تو جو احسانات ہیں.
اللہ,
اگر گناہگار امتی بھی ہے
سبحان اللہ,
تو اس کی فکر بھی تو ہے نا, ابھی روایت آپ نے سنی, اللہم امتی امتی. اس سے پہلے بھی یہ بیان ہو چکا کہ پیدائش آپ کی جب ہوئی تو آپ نے سر سجدے میں رکھا تھا اور امتی امتی کا.
اللہ اللہ.
جب قبر اتھر میں آپ کو رکھا گیا تھا تو آپ کے لبائے مبارک جنبش کر رہے تھے, اور قیامت میں بھی امت کی فکر میں آپ سرگرداں, حیران, پریشان. تو وہ پریشانی اپنی ذات کے لیے نہیں, امت کے لیے. اور ایسے موقع پر تسلیاں کون دے رہا ہے؟
اللہ.
اور مژدے کون سنا رہا ہے؟ خوشخبریاں کون سنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ.
سبحان
اللہ. ایسے پیارے رحیم, شفیق, مہربان رسول جو ہمیں یاد رکھیں, تو حضور کو راضی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ امتی بھی تو اپنے پیارے حبیب کو یاد کرے نا, پیارے رسول کو یاد کرے. تو حضور کی یاد زیادہ ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ ہونی چاہیے, اور حضور کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنے چاہیے. محدث اعظم پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ ایک کتاب میں واقعہ پڑھا, شرح ہدایت بخشش کے حوالے سے کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا.
اچھا اچھا.
اس میں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر کیا رہتا تھا؟ امتی امتی.
اللہ اللہ.
کیا کہتے تھے؟
امتی
امتی. اس کی فکر.
ٹھیک ہے.
تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ, یا نبی اللہ کہتے ہیں.
سبحان اللہ.
تو اگر ہم زندگی پیدائش سے لے کر موت تک یا نبی اللہ یا رسول اللہ کر کے اپنے پیارے حبیب کو یاد کرتے رہیں,
جی جی,
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہوگا.
اللہ اکبر.
بعض لوگ اس کے اندر وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں یاد کرتے رہتے ہیں. حالانکہ محبت کے حوالے سے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ محبت کی سچی علامت کیا ہے؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں.
سبحان اللہ.
اب یاد کریں گے تبھی تو زبان پر ذکر جاری ہوگا.
ٹھیک ہے.
دل میں یاد نہیں ہے, زبان پر یاد ہے, تو وہ تو ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے آپ کر رہے ہیں. سرکار سے سچی محبت نہیں ہے اور ویسے آپ نماز روزے کی ساری پابندی کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ خشک اور پھیکی قسم کی عبادت ہو, دل کے اندر آپ کے کچھ اور خیال
آئے,
خدا نخواستہ ریاکاری آ جائے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں ڈوب کر, آپ کی یاد سے اپنے دل کو معمور کر کر جب بندہ آپ کی اطاعت اور اتباع میں لگتا ہے تو اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں. اور زبان پر پھر کیوں نعرہ جاری نہیں ہوگا؟ جب نبی یاد آئیں گے یا کوئی یاد دلائے گا تو اسی وقت تو نعرہ لگایا جائے گا یا رسول اللہ کہتا.
سبحان اللہ.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد بکثرت کیا جائے.
ٹھیک ہے.
ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے.
جی جی.
یہ ہمارا سلسلہ شاید اختتام پر ہے.
جی جی.
ایک آدھ منٹ رہ گیا ہوگا کہ یاد کیسے کرتے تھے بزرگ اور کتنا یاد کرتے تھے.
جی جی.
علامات کا جو ہمارا موضوع تھا وہ اس سلسلے کے ساتھ ہمارا تاکہ مکمل ہو جائے.
جی جی.
امام مالک, چار جلیل القدر جو سنیوں کے ائمہ ہیں, مالکی مسئلہ کے بہت بڑا تو اس کے امام ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے کس استاد کو سب سے زیادہ جو ہے وہ مرتبے والا سمجھتے ہیں؟
اللہ اکبر.
کون سا استاد ہے جس سے آپ متاثر ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے؟
سبحان اللہ.
تو امام مالک خود کتنے بڑے امام ہیں.
جی ہاں.
اور انہوں نے جواب دیا, شفا شریف میں یہ واقعہ لکھا ہوا. امام مالک جو ہے رحمت اللہ تعالی علیہ جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ, ان سے میں بہت متاثر ہوں, اور میرے اپنے جتنے بھی اساتذہ ہیں جن سے میں نے روایتیں سنی ہیں حدیث,
جی جی,
ان میں یہ سب سے افضل.
اللہ اکبر.
اب پوچھنے والے نے امام مالک سے یہ عرض کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کی وجہ فضیلت کیا ہے, یعنی آپ کیوں ان کو,
کیوں ان کو
فضیلت دیتے ہیں, ان کو آپ پہلے نمبر پر کر رہے ہیں, کیوں خلاصہ. تو امام مالک نے جو ہے جو فرمایا اس کے اندر پھر یہ بات آ جائے گی ہماری علامت. امام مالک کہتے ہیں کہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے دو حج کیے, دونوں حج کرتے ہوئے مناسک ادا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو یاد کرنا ہی کرنا ہے نا.
جی 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 جی.
ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا یاد کرتے کہ پھوٹ پھوٹ کر روتے رہتے تھے پورے حج میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے آپ کے عشق میں ایسے سرشار ہو کر پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے. تو آپ کا یہ جو میں نے عشق رسول دیکھا نا
سبحان اللہ
کہ جب سچا عشق ہوتا ہے تو یاد بھی کرتے ہیں اور جب یاد بڑی شدید ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو
جاری ہو جاتے
ہیں. محبوب یاد آتا ہے تو پھر آدمی کا دل غمگین تو ہوتا ہے. تو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عشق رسول اتنا پیارا اور آنکھوں سے گریہ گزاری عشق رسول میں کہتے ہیں اس سے میں متاثر ہو گیا, یہی ان کی وجہ فضیلت. اب علماء نے لکھا ہے ایک کتاب انوار احمدی, بڑی پیاری کتاب ہے, انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں غور کرنے کی بات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی یاد کم ہونی چاہیے اور انچی ٹیپ سے ناپ کے ہونی چاہیے, اتنا نہ کریں یوں بڑھ جائے گا یوں ہو جائے گا. تو ہمارے سنیوں کا تو یہ ہے کہ بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات وہ سب سے بلند و بالا ہے. اس کے علاوہ مخلوق میں جتنا بڑا مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آدمی سوچ سکتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے.
اللہ
تو اب یہاں دیکھیے کہ جو کمی کی بات کرتے ہیں ایوب سختیانی علیہ رحمہ, جو سوچ رہے ہیں غور و خوض کر رہے ہیں کیسے پیارے پیارے خیالات آ رہے ہوں گے اور کتنا یاد کر رہے ہوں گے, کیسی محبت تازہ ہوگی, اس بنا پر وہ گریہ گزاری کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ محبت جتنی زیادہ ہو, عشق جتنا زیادہ ہو, اس کی علامات جتنی زیادہ ظاہر ہو, یہ اچھی چیز ہے
ماشاءاللہ.
تو جسے امام مالک وجہ فضیلت بیان کر رہے ہیں, آج کل کے دور میں بعض عقل کے اندھے اور دینی اعتبار سے جو ہے وہ فہم اور فکر سے بالکل خالی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی محبت کی بات آپ نے زیادہ کی تو جناب یہ تو آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر. تو اب یہ ان کی ذہنیت کیسے, یعنی ان کو سمجھائے کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جسے انواع اقسام کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے, اس کے دامن سے نعمتیں بٹھتی ہیں, اس کو سب سے فضیلت دی ہے, تو اس کو یاد کرنا یہ ایک دم کیسے شرک ہو جائے گا اور کیسے آپ اللہ تعالیٰ کے برابر میں لا کر آپ کھڑا کر دیں. ایک ان کے الفاظ میں آپ کو دہرا رہا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے, فرضی اعتبار سے, مانوی اعتبار سے کہا جاتا ہے یہ جملہ. تو ایسے موقع پر ہمارا تو یہ ہے جو ہمیں درس ملا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا.
اللہ اللہ.
تو ایک عام بندے کا احسان ہو تو بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے, اس کا درس ہمیں حدیث میں ملتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کے پہاڑ ہیں اتنے بڑے بڑے جن کا حق ادا نہیں کر سکتے.
اللہ
اور بڑے بڑے محدث یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بار امتی کا حق, ہم ساری زندگی یا رسول اللہ کہتے رہے تو ادا نہیں ہو سکتا.
اللہ
تو ایسے موقع پر یعنی ان کی جتنی تعظیم کی جائے, انہیں جتنا یاد کیا جائے, انہیں جتنا پکارا جائے, یہ پکارنا یاد کرنا اس کا درس تو خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے. ان کی اتباع کی, ان کی تعظیم کا درس قرآن میں مل رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ارشادات کے مطابق انہیں یاد کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, اپنے ایمان کو کبھی کامل کرتا ہے, تو وہ تو صحیح راستے پر چل رہا ہے. اسے صحیح راستے سے کھینچ کے اپنی طرح غلط راستے پر لگانا, اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات ہی ایسی ذات ہے کہ جس سے جتنا پیار کیا جائے گا اور جتنا انہیں یاد کیا جائے گا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, اور اس پرفتن دور میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے.
ماشاءاللہ, یہی آج کا سینٹرل آئیڈیا ہے اور اسی پر ہم سلسلے کو اختتام پذیر کرتے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ ہم نے اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ کہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد, محبت, تعظیم, عشق کہ جیسے اچھی صفات اور عادات کو اپنی ذات میں مستقل پروان چڑھاتے رہنے کی کوشش کرتے چلے جانا ہے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم.
تیرے تو بس غیبِ تنہائی سے ہے بری, کیا کیا کہوں تجھے.